أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج الغائبين. بیداری اسلامی کربلا کے تناظر میں اس موضوع سے، یہ موضوع کے حوالے سے یہ پروگرام ہو رہا ہے. ادیان الہی اور خصوصاً اسلام کا مقصد ہی انسانوں کو بیدار کرنا ہے. بعثت، بعثت ایک دفعہ مردوں کو زندہ کرنے کو کہتے ہیں. مردوں کو زندہ کرنا، قیامت کے دن کا نام یوم البعث ہے. والموت یبعثهم اللہ، مردوں کو خدا زندہ کرتا ہے. بعثت کا دوسرا معنی خوابیدہ غافل لوگوں کو بیدار کرنا. انبیاء آئے ہیں جن کے وجود کے اندر انسانیت مر چکی ہے، ان کی انسانیت کو بھی زندہ کرے. جو غافل ہوئے ہیں، بے خبر ہے، ان کو بھی بیدار کرنے کے لیے. تو در حقیقت بیدار کرنا ادیان الہی کا مقصد ہے. انسان غافل ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بھی فراموش کرتا ہے. الذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خدا کو بھول جاتے ہیں تو خدا بھی ان کو خود فراموشی میں مبتلا کرتا ہے. جو شخص خدا کو نہیں جانتا، در حقیقت اپنی انسانیت سے محروم ہوتا ہے. خدا کو جب نہیں مانتا، خود بخود انسان اور حیوان کے درمیان کوئی فرق نہیں رہتا. انہم کالانعام بل ہم اضلوا سبیلا، یہ جانور کی طرح ہے بلکہ جانور سے بھی پستر ہے وہ لوگ. ولقد ذرانا لجہنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم ابصار لا يبصرون بها اولئک کالانعام بل ہم اضلوا سبیلا. وجہ یہ ہے کہ جانور جس مقصد کے لیے خلق ہوئے ہیں اسی مقصد کی طرف روان دوان ہے، لیکن انسان جو گمراہ ہو جاتا ہے، جس کے دل میں خدا زندہ نہیں ہے، جس کے دل عرش خدا نہیں ہے، وہ انسانی کمالات کا حامل ہے. صلاحیتیں بہت ہیں، ان صلاحیتوں کو حیوانی اہداف و مقاصد کے حصول میں خرچ کرتا ہے. اس لیے یہ ہر حیوان سے بھی پستر ہوتا ہے. نہ صرف مقصد خلقت کی طرف آگے نہیں بڑھتا، بلکہ ہر حیوان سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. پوری تاریخ خلقت میں کسی حیوان نے 100,000 موجودات کو شاید قتل نہ کیا ہو، لیکن انسانوں میں آپ دیکھتے ہیں صرف عالمی جنگ میں، عالمی دو جنگوں میں 60 ملین یا 70 ملین کے قریب افراد نابود ہو گئے. تو انسان جب غافل ہو جاتا ہے خدا سے، اس کے نتیجے میں انسانیت سے بھی غافل ہو جاتا ہے. ملازمہ ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے کو پہچانا خدا کو پہچانتا ہے، اور جس نے خدا کو فراموش کیا اپنے کو بھی فراموش کرتا ہے. اگر خدا مد نظر نہ ہو، میرا مقصد زندگی اور ایک جانور کے مقصد زندگی کے درمیان فرق رکھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. کیوں میں عدالت کے لیے، انصاف کے لیے، مظلوموں کے لیے قیام کروں، کیوں میں حق کے لیے قربانی دوں، کیوں میں اپنے کو بدنام کروں، اپنے کو زحمات میں ڈال دوں، جیل کی صعوبتیں برداشت کروں، جب خدا نہیں ہے، حساب و کتاب نہیں ہے، کار خیر اور کار شر کا نتیجہ یکساں ہے۔ اسی لیے انبیاء آئے ہیں انسان کو بیدار کرنے کے لیے کہ تم حیوان نہیں ہو، حیوانی صلاحیتیں تمہیں دی ہے تاکہ اس پر سوار ہو کر انسانی مقاصد حاصل کرو۔ حیوانیت سواری ہے، انسان کے جسم روح کے لیے سواری ہے، انسان کی طبیعت انسان کی فطرت کے لیے وسیلہ ہے۔ تو انبیاء الہی آئے ہیں انسان کو بیدار کرنے کے لیے، تم انسان ہو، جانور نہیں ہو، تمہارے مقصد خلقت اور ایک جانور کے مقصد خلقت کے درمیان فرق ہے۔ مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، آیا میں ہو سکتا ہے یمامہ میں یا حجاز میں کوئی آدمی ایسا ہو جو بھوکا سو رہا ہو، اور میں علی، لوگ مجھے امیر المؤمنین کہتے ہیں، اسی پر خوش ہو جاؤں اور لیٹ جاؤں، پھر میرا اور ایک جانور کے درمیان کیا فرق رہے گا؟ تو انبیاء ائمہ اطہار کا مقصد انسان کو بیدار کرنا ہے، علمی لحاظ سے، عملی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، دین شناس بنانا ہے، دنیا شناس بنانا ہے، انسان شناس بنانا ہے، خدا شناس بنانا ہے۔ تو عموماً اہل باطل کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو جاہل بنائے، جاہل رہنے دیا جائے، غافل کرے، غافل رہنے دیا جائے۔ اگر انسان غافل ہو، جاہل ہو، تو اہل باطل آسانی کے ساتھ انسانوں کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، انسانی اقدار کے خلاف مسلمانوں کو استعمال کر سکتے ہیں ان اہداف کے لیے جو اسلام کے نقصان میں ہیں۔ پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے، دشمنان دین، حکمرانوں نے مسلمانوں کو اسلامی جذبے سے استفادہ کرتے ہوئے اسلام کے خلاف استعمال کیا۔ کربلا میں قصد قربت کے ساتھ حسین کو شہید کرنے کے لیے آئے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہمیشہ مسلمان استعمال ہوتے ہیں، ہوتے رہے، اب بھی ہو رہے ہیں؟ اب بھی عالمی جو بیداری اسلامی جس کا ہم نام دیتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے سپر طاقتیں خصوصاً امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ اس تحریک کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے، اپنے پٹھوں کو دوبارہ کسی اور شکل میں اقتدار پر لائے۔ کیوں یہ کوشش ہو رہی ہے؟ وجہ یہ کہ انسان غافل ہے، امت غافل ہے، غافل آدمی بیداری کا معنی ہی یہی ہے۔ انسان جب سو رہا ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، فکر ہے، دماغ ہے، دل ہے، لیکن سب بیکار ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ نیند بھائی ہے موت کا، النوم اخو الموت، یعنی ایک قسم کی مردہ اور سونے والا آدمی کے درمیان زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو اب جب نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، آنکھیں کام کرنے لگتی ہے، چیزوں کو ہم پہچان سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، خطرات کو سمجھ سکتے ہیں، اپنی ضرورت کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، مختلف چیزیں جو ہونی چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، جن سے بچنا چاہیے، جن سے نہیں بچنا چاہیے، وہ سب نظر آتا ہے بیداری کے بعد۔ کان بیداری کے بعد سننا شروع کرتی ہے، اور زبان بیداری کے بعد بولنا شروع کرتی ہے، اور ایک آپ اگرچہ گفتگو کی ابتدا ہے، تاکہ بوریت نہ ہونے کے لیے، اسی بیداری کے واقعہ ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا تھا، اعتراف نہیں کر رہا تھا، قدیم زمانے کی بات ہے، اس سے کسی دوست کے ذریعے اعتراف لینا چاہتے تھے، تو ایک کمرے میں، کمرے کے پیچھے کئی آدمی بٹھایا گیا تاکہ وہ لکھے۔ دوست نے پوچھا اس آدمی سے کہ آپ نے کیسے اس کو قتل کیا، اس نے پوری داستان سنائی، اس طریقے سے میں نے اس کو قتل کیا، آخری جملہ تک پہنچ گیا تھا کہ قلم چلانے کی قدیم زمانے میں سیاہی کے ذریعے ظاہر ہے وہ کاغذ کے اوپر آواز بھی بعض اوقات نکلتی ہے, قلم چلانے کی نئی کے ذریعے لکھتے ہیں, آواز سنی اس کے سمجھ میں آئے کیا ہو رہا ہے. کہا آخری جملہ یہ کہا کہ ان سب کے بعد میں بیدار ہو گیا, یعنی بتایا کہ سو رہا تھا, یہ تمام باتیں میں نے خواب میں دیکھا تھا. تو بیدار خواب میں دیکھے, اتنا بڑا واقعہ ہے, جب خواب ہے بے اثر ہو گیا. تو انسان جب بیدار ہوتا ہے اس کے اعضاء و جوارح کام کرتا ہے. بیداری اسی لیے استعمال کیا, عربی میں ایک بصارت ہے, ایک بصیرت ہے, آنکھوں سے دیکھنے کو بصارت کہتے ہیں, دل سے دیکھنے کو بصیرت کہتے ہیں, حقائق دل کے ذریعے درک کرنا. مولا ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام, آپ جانتے ہیں اگرچہ ہمارے اسلامی معاشروں میں صلاۃ السلام پیغمبر کے ساتھ کچھ مسلمان مخصوص سمجھتے ہیں, جبکہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. جو جن پر مصیبت آتی ہے اس وقت برداشت کرتے ہیں, برداشت کرنے کی وجہ بھی خدا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی ہماری ابتدا بھی خدا, انتہا بھی خدا ہے, اس وجہ سے برداشت کرتے ہیں. اولئک صلوات علیہم من ربہم, خدا کے درود ان پر ہو, خدا کے رحمتیں ان پر ہوگی. تو یہ تعبیر تمام صابرین کے لیے قرآن نے استعمال کیا ہے, اسی لیے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر غیر پیغمبر غیر امام کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کریں. تو عرض کے مولا ابو الفضل عباس کے بارے میں دو حدیث کا مجموعہ یہ ہے, فرماتے ہیں کہ ان عمی العباس کان فقیہا, میرا چچا عباس فقیہ تھے. فقیہ سے یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ آج کل فقیہ کا جو معنی کرتے ہیں, آج کل فقیہ کا معنی یہ ہے کہ دین شناس ہے, یعنی احکام فرعی, احکام شرعی کو شرعی ادلے کے ذریعے سمجھنا, قرآن و سنت اجماع و عقل, البتہ اصل جان وہی قرآن و سنت ہے, اس کے ذریعے سمجھنا فقیہ ہے. لیکن اصل لغت کے لحاظ سے فقیہ جو دین شناس ہے, تمام معارف دین, چاہے احکام شرع ہو, چاہے اخلاق ہو, چاہے عقائد ہو, چاہے افکار ہو, جو بھی دین سے تعلق رکھتا ہے اس کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے والا فقیہ ہے. یعنی ایک لفظ کا, آپ چونکہ اکثر طالبات ہیں اس بات کو جانتے ہیں یقیناً, ایک لفظ عربی زبان میں ایک معنی کے لیے وضع ہوتا ہے, بعد میں زمانے کے گزرنے کے ساتھ اس کا معنی تبدیل ہو سکتا ہے, یعنی ایک حقیقت شرعیہ ہوتا ہے, ایک حقیقت متشرعہ ہوتا ہے, اور ایک حقیقت لغویہ. اب عربی زبان میں ایک معنی کے لیے وضع ہوا ہے, بعد میں وہ معنی بدل سکتا ہے. تو فقہ اور فقیہ ان الفاظ میں سے جو بعد میں بدل کر دوسرا معنی پیدا ہوا ہے, ورنہ خود عربی زبان خود بس جو حدیث اور آیات قرآنی ہے ان میں اگر فقہ کا لفظ موجود ہے ہم اس سے وہی معنی لیں گے جو اس وقت رائج مانا تھا, جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا یا جس وقت حدیث بیان ہو رہی تھی, اس وقت جو مانا تھا اسی کے مطابق مانا کرنا ہوگا. اور وہ لغوی معنی ہے جو عربی زبان میں مانا ہے, جو اصطلاحی معنی ہے وہ بعد میں پیدا ہوا ہے. تو گہرائی کے ساتھ دین سمجھنے والا اور صلب الایمان, مضبوط ایمان کے مالک. کچھ لوگ ایماندار ہوتے ہیں لیکن مشکل میں پڑتے ہی ان کے ایمان کی نشانی نہیں رہتی ہے. مضبوط ایمان کے مالک, نافذ البصیرہ, یہ اس جملہ کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ صاحب بصیرت ہے علمدار, نہ صرف صاحب بصیرت ہے, ان کی بصیرت تمام چیزوں کے گہرائیوں تک نفوذ کرتی ہے. بصیرت اتنی صاحب بصیرت ہے کہ تمام مسائل کو گہرائیوں تک سمجھتے ہیں. نافذ یعنی ان کی بصیرت نفوذ کرنے والا، اشیاء کے داخل میں جانے والی بصیرت. تو دین یہی چاہتا ہے کہ انسان فقیہ بن جائے، دین شناس بن جائے، دنیا شناس بن جائے. دین شناس ہونے کی بھی ضرورت ہے، اور چونکہ اس دنیا میں رہ رہا ہے اسی لیے دینی تعلیم کے مطابق دنیا میں زندگی کرنا بھی سیکھے، اور مضبوط ایمان کے مالک بن جائے، اور صاحب بصیرت ہو تاکہ خوارج کی طرح اشعث یا عمر عاص کے دھوکے میں نہ آئے. وہ ظاہراً دیندار تھے لیکن بصیرت سے محروم تھے. علی کو کافر کہتے تھے جس کی شان میں اتنی احادیث اور آیات ہیں، نہ دین شناس تھے اور نہ صاحب بصیرت تھے. تاریخ اسلام میں تینوں گروہ سے بہت نقصان ہوا ہے. وہ جو دین شناس نہیں تھے انہوں نے بھی بہت نقصان پہنچایا، جو دین شناس تھے بے ایمان تھے انہوں نے بھی بہت نقصان پہنچایا، جو دین شناس تھے ظاہراً با ایمان بھی تھے لیکن صاحب بصیرت نہیں تھے انہوں نے بھی بہت نقصان پہنچایا. یعنی بے مثال بے شمار مثالیں مل سکتی ہیں ہر گروہ کے بارے میں کہ اسلام کو نقصان پہنچایا. تو کربلا کے قیام کا ایک اہم ہدف یہی تھا کہ لوگ کس حد تک بے حسی کے شکار ہو چکے تھے، کس حد تک غافل ہو چکے تھے. وہ سوچ رہے تھے کہ اذانیں ہو رہی ہے، مسجدوں میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، بس سب کچھ صحیح ہے. ابھی بھی بہت سے لوگوں سے آپ دیکھیں گے تو یہی سوچیں گے کہ اسلام سب کچھ ٹھیک ہے اور کوئی کمی نہیں ہے. اب غفلت، بے خبری، بے حسی اس حد تک عام ہو چکی تھی کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ حسین کو واجب القتل سمجھتے ہیں، یزید کو واجب الاطاعت سمجھتے ہیں، قصد قربت کے ساتھ حسین کو شہید کرتے ہیں، آل رسول کو اسیر کرتے ہیں، قصد قربت کے ساتھ مدینہ میں قتل عام کرتے ہیں، اصحاب و تابعین کا قتل عام کرتے ہیں، خانہ خدا کو آگ لگاتے ہیں. یہ کس وجہ سے؟ مسلمان ہیں، قصد قربت کے ساتھ. وہ مشہور عالم نے جو ناصبی ہے بہرحال تب بھی لکھا کہ حسین اپنے نانا کے تلوار سے شہید ہو گئے. کیوں؟ اسی بے خبری کی وجہ سے. جہالت ایک، بے خبری دو. زیارت اربعین میں ہم پڑھتے ہیں بدل مہجتہ، حسین نے اپنا خون دیا، لیستنقذ عبادہ تاکہ نجات دے اپنے بندوں کو، من الجہالت جہالت سے، وحیرت الضلالہ اور گمراہی کے سرگردانی سے. خون دیا جہالت سے نکالنے کے لیے اور سرگردانی سے نکالنے کے لیے. تو یہ خون انسانوں کو بصیرت دینے کے لیے، شعور دینے کے لیے. یزید اور حسین کے درمیان ابھی کتنے واضح ہے فرق، لیکن اس وقت بہت سے لوگ غلطی میں پڑ گئے جب 70,000 جمعہ کے ممبروں پر علی اور آل علی کے سب ہو رہا ہو تو بہت ہوشیار لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں حقیقت کیا ہے. تو جتنا ہمیں نقصان ہوا ہے دو چیز، ایک جہالت سے، دوسرا بصیرت کے فقدان سے، غفلت سے. مولا فرماتے ہیں قسم ظہری اسنان، میرے کمر کو دو گروہوں نے توڑا، عالم متحدق، ایک وہ عالم جو بے ایمان ہے، دوسرا وہ جاہل جو صاحب عبادت ہے. چاہے جاہل بے دین ہو، دین کو نہیں جانتا ہو، چاہے جاہل بے دنیا ہو، دنیا کی سازشوں کو، حالات کو نہیں سمجھتا ہو. ایران میں شیخ فضل اللہ، ایران میں جب کوئی 100 سال پہلے شاید یا اس سے زیادہ، مشروطہ اور استبداد کا جو مقابلہ تھا، شیخ فضل اللہ نے کافی مبارزہ کیا. اس کے نتیجے میں ایران کے قانون میں، دستور میں یہ آیا کہ وہ قانون کی حیثیت رکھتا ہے جو شریعت کے مطابق ہو. یہ پاس کرایا اس بل کو، تو کیا نام، مشروطہ یا مشروعہ، یعنی بادشاہت، مشروط بادشاہت ہے، مطلق بادشاہت نہیں ہے، اور مشروعہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. اب ان کے خلاف ایسا ماحول بنایا حتیٰ علماء بھی اس کے مخالف ہو گئے. اس کا اپنا بیٹا جب ان کو پھانسی پر لٹکا رہے تھے، بیٹا تالی بجانے والوں میں سے تھا، جب معاشرہ غافل ہوتا ہے پھر ان کو عجیب و غریب بے عزتی کی گئی شہادت کے بعد. یعنی اس قسم کی بے عزتی کہ یہاں پر بتانا بھی مناسب نہیں ہے. ان کے جنازوں کو آگ لگانا چاہتے تھے, ارمنیوں کے ہاتھ میں دیا تھا, عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے. تو ایک مسلمان کرنل نے اس ارمنی آدمی سے کہا جو آگ لگانا چاہتا تھا کہ ابھی تم آگ لگاتے ہو لیکن ایک دن جب یہ مسلمان بیدار ہو جائیں گے ارمنی ایران میں نہیں رہ سکیں گے. یعنی وہ ابھی بیدار نہیں ہیں, اپنے ایسا مخلص آدمی کے قتل پر خوش ہے لیکن ایک دن تو بیدار ہو جائیں گے. تو یہ حالات, تو تمام اہل باطل کی کوشش, شیطان سے لے کر شیاطین انس جن سب کی کوشش یہ ہوتی کہ انسان کو جاہل رکھے غافل رکھے, یا جاہل ہو پہلا قدم جاہل ہونا, دوسرا قدم غافل ہونا. انسان اپنی فردی زندگی میں ترقی کے لیے پہلا قدم بیداری ہے. آپ تربیت کے مسئلے میں پڑھتی ہے کیا, تربیت کے لیے پہلا قدم بیداری. انسان احساس کر کے میں کہاں ہوں, کس حد تک میں صحیح راستے پر چل رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں رحم اللہ امرأً علم من این وفی این والى این, خدا کی رحمت ہو اس انسان پر جس کو علم ہو, جس کو پتہ ہو کہ کہاں سے آیا ہے, کہاں رہ رہا ہے اور کہاں جانا ہے. اگر میں یہ سوچتا ہوں میں معدوم تھا, خدا نے مجھے وجود دیا ہے, ابھی اسی عالم میں آن بے آن خدا کی طرف محتاج ہوں اور مجھے آگے بھی جانا ہے اور میرے سامنے جنت و جہنم ہے. دیکھو اور کو کس نے بیدار کیا, کہا کہ میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں. تو بیداری اصلاح کی طرف پہلا قدم ہے. ہم خود مادی بیداری جب نیند سے اٹھتے ہیں تو حرکت کے لیے پہلا قدم یہ کہ نیند سے اٹھے, پھر آنکھ کام کرے گی, زبان کام کرے گی, کان کام کرے گی, اعضا و جوارح کام کریں گے. اسی طرح سے فکری لحاظ سے, اجتماعی لحاظ سے ایک معاشرہ آگے بڑھنے کے لیے, ایک فرد معنوی لحاظ سے حرکت میں آنے کے لیے, انسانی لحاظ سے حرکت میں آنے کے لیے, اقدار کے لحاظ سے حرکت میں آنے کے لیے, معراج انسانیت کی طرف جانے کے لیے معنوی بیداری کی ضرورت ہے. بیداری شرط اول ہے اور قیام حسین کا اہم ہدف امت کو بیدار کرنا تھا کہ کس خطرے کے دہانے پر اسلام پہنچا ہے. اسلام کی بقا خطرے میں ہے. وہ لوگ جو کل تک اسلام کے دشمن تھے آج وہی اسلام کے سب سے بڑا آدمی اور اسلامی خلافت پر اور خلافت کے کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. وہ آدمی جو امت کی تربیت کرنا چاہیے, شراب خور کو سزا دینا چاہیے, وہی خلیفہ شراب خور ہے. وہی آدمی جو گناہگار کو سزا دینا چاہیے, سب سے بڑا گناہگار وہی ہے. امت بہت بے خبر تھی, اس حد تک بے خبر کہ مدینہ, آپ مدینہ کو کہہ سکتے ہیں کہ آج کل ہمارے حوضۂ قم کی طرح اس کی حیثیت ہے. یعنی امت کے بہترین افراد مدینہ میں, اصحاب پیغمبر, تابعین, سارے جو بہترین ہیں وہ مدینہ میں ہیں, جن کے پیغمبر نے تربیت کی ہے. وہ مدینہ اتنا بے خبر تھا, کربلا کی شہادت کے بعد عبداللہ ابن حنزلہ اصحاب کے گروہ کے ساتھ شام جاتا ہے, غالباً یزید کی دعوت پر یا خود گئے شام. یزید نے ہر ایک کو 10,000 درہم دیا, عبداللہ کو 1,00,000 درہم دیا. عبداللہ کو 1,00,000 درہم اس نے دیا, یہ پیسہ لے کر آیا. اس کے بعد عبداللہ نے کہا میں نے یہ پیسہ اس لیے قبول کیا تاکہ یزید کے خلاف قیام کروں. وہاں جا کر ان کے سمجھ میں آیا کہ یزید کون ہے. وہاں جانے کے لیے بھی حسین کے خون نے ان کو آمادہ کیا. یعنی اتنے خواص بے خبر تھے. جب امام نکل رہے تھے سب منع کر رہے تھے, آپ نہ جائیے, آپ کو خطرہ ہے, اپنے عزیز بھی دوسرے بھی کہہ رہے تھے کہ اہل عراق وفا نہیں کریں گے, آپ کے والد کے ساتھ وفا نہیں کی, آپ کے بھائی کے ساتھ وفا نہیں کی. یعنی سب کا خوف یہی تھا کہ حسین مارے جائیں گے. یعنی امت اس حد تک غافل تھی کہ دین بچانے کے, دین یہ خطرہ کا احساس نہیں کر رہے تھے. تو یہ عظیم قربانی حسین نے کربلا کے میدان میں دی, اس عظیم قربانی نے امت کو بیدار کیا. کچھ جنگیں عسکری کامیابی اسے حاصل ہو جاتی ہے, جنگ جمل میں, جنگ نہروان میں عسکری کامیابی. کچھ جنگیں ایسی ہیں جن میں مقصد کی کامیابی حاصل ہوتی ہے, اگرچہ عسکری کامیابی حاصل نہیں ہوئی. کربلا کی جنگ یہی جنگ ہے, اس میں عسکری کامیابی حاصل نہیں ہوئی. حسین اور آل حسین شہید ہو گئے لیکن مقصد حسین کامیاب ہوا. اسی لیے حسین مدینہ سے تشریف لاتے وقت فرما رہے تھے, من لحق بنا استشهد, جو ہمارے کاروان میں شامل ہوگا وہ شہید ہو جائے گا. ومن لم يلحق لم يبلغ الفتح, جو ہمارے کاروان میں شامل نہیں ہوگا وہ فتح و کامیابی کے ساتھ ہمکنار نہیں ہوگا. تو امت یعنی اسلام اس مرحلے تک پہنچا تھا. اب یہ اپنی جگہ پر مفصل گفتگو کی ضرورت ہے کہ بنو امیہ چاہتے تھے اسلام کو ختم کریں, اب اس میں اس مرحلے تک پہنچا تھا کہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے, یعنی کامیابی قدم بے قدم کامیابی سے آگے بڑھ رہے تھے. یزید نے کھل کر جو اشعار کہا, کفر کے اشعار زبان پر جاری کیا, اسی لیے تھا. وہ سمجھ رہا تھا کہ اگر ہم کفر کے اعلان کریں کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہوگا. اس دربار میں بھی جناب شہزادی زینب تھی جس نے اعتراض کیا یزید کے کفر کے الفاظ کے سامنے. فرمایا, فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا, قسم بے خدا نہ ہماری یاد کو مٹا سکتے ہو نہ ہماری وحی اور رسالت کو ختم کر سکتے ہو. تو قیام کربلا صرف اس وقت کے لیے قیام نہیں تھا. آپ میدان کربلا میں دیکھتے حسین کیا فرماتے ہیں, حل من ناصر ینصرنا, ابھی کوئی مدد کے لیے آنے والا نہیں, اس کے باوجود فرما رہے ہیں. اور حسین شہید ہونے کے لیے آئے ہیں, خود نے فرمایا ہم کامیاب بھی ہوں گے شہید بھی ہوں گے. شہادت برائے شہادت ہدف نہیں ہے. اس اگر میری شہادت میں اسلام کے فائدہ ہے شہادت مطلوب ہے, اگر میرے بقا میں اسلام کو فائدہ ہے تو بقا مطلوب ہے. یہاں پر حسین کی شہادت میں ایسے آثار اور ثمرات شہادت پر مرتب ہو رہے تھے جن کی وجہ سے بنو امیہ رسوا ہو گیا. اگرچہ بنو امیہ کی حکومت رہی بعد میں, لیکن ان کی حکومت گردنوں پر رہی, دلوں پر حکومت نہ رہی. اب وہ دین میں کسی قسم کی بیعت بدعت لانے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے, دین کے احکام میں تبدیلی لانے کی, دین کو ختم کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے. مسلمانوں کو بتایا کربلا نے یہ جو اقتدار پر ہے وہ خلیفہ رسول نہیں ہے, دشمن رسول ہے, یہ امین نہیں ہے, رہزن ہے, خائن ہے. تو ایک قسم کو امت کو بیدار, بہت اہم چیز ہے. یعنی انسانوں میں کچھ لوگ مفاد پرست ہوتے ہیں, مفاد پرست سے مراد کسی باطل کے ساتھ دینے میں ان کو فائدہ ہوتا ہے, لیکن معاشرے کے 99% کے فائدہ نہیں ہوتا باطل کے ساتھ دینے میں, وہ دھوکے میں آتے ہیں. یعنی کچھ لوگ خریدے جاتے ہیں یا باطل کے ساتھ دینے میں ان کو فائدے ملتے ہیں, اور کچھ لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں, لیکن معاشرے کے 99% ایسے ہوتے ہیں باطل سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ملتا, وہ بیوقوف بنائے جاتے ہیں. اگر بیوقوفی کا دروازہ بند کیا, ایک بیوقوفی, دوسرا موت کا خوف. یہ جو خوف ہے بڑے بڑے لوگوں کو خوف نے ذلیل کیا ہے. ابھی پوری دنیا پر امریکہ حکومت کر رہا ہے صرف کس وجہ سے, لوگوں کی بزدلی کی وجہ سے. ہر ملک ڈر رہا ہے اپنے پاس, تو سکون کے ساتھ امریکہ حکومت کر رہا ہے, جو چاہے کر سکتا ہے. تو کربلا نے شجاعت دی انسانوں کو. ایک عورت کربلا کے واقعے کے بعد دیکھے, قاتلان حسین مکوفہ میں سب نے مل کر ایک مسجد بنوائی, عمر سعد کو پیش نماز بنانا چاہتے تھے, لے جا رہے تھے پیش نمازی کے لیے, ایک عورت تلوار لے کر کھڑی ہو جاتی ہے اور عمر سعد کو آگے جانا نہیں دیتی ہے. حسین نے وہ شجاعت دی, شعور دیا, بیداری دی, حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت دی اور بصیرت دی انسانوں کو کہ یہ اقتدار پر جو ہے وہ کون ہے, کیا چاہتے ہیں. امت کو سمجھایا. اور صرف عرض کے صرف اس وقت کے لیے قیام نہیں تھا, ورنہ حسین کو پتہ تھا اس قوم سے کوئی آنے والا نہیں ہے. ابد تک کے لیے قیام تھا, کیونکہ ابد تک انسان کے لیے یہ مسئلہ پیش آتا. رہبر معظم انقلاب فرماتے ہیں پیغمبر کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش نہیں آیا, علی کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش نہیں آیا, امام حسن کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت, طاقتور حکومت اس بات پر تلی ہوئی ہے کہ اسلام کو ختم کرنا ہے, دین کو ختم کرنا ہے. اب اس کے سامنے سب خاموش ہیں, اس کے ساتھ مقابلہ کرے شکست بھی یقینی ہے. اب اس وقت کیا کرنا, خاموش رہنا ہے اور اس کو میدان دینا ہے تاکہ اسلام کو ختم کرے, یا مزاحمت کرنی ہے؟ یہ سیرت پیغمبر پیش نہ کر سکے کیونکہ پیغمبر کے زمانے میں پیش نہیں آیا, علی پیش نہ کر سکے کیونکہ علی کے زمانے میں ایسا پیش نہیں آیا, امام حسن کے زمانے میں پیش نہیں آیا, یزید کے زمانے میں بنو امیہ سمجھ رہے تھے ایسا موقع آ گیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اسلام کو ختم کریں گے, کوئی آواز نہیں اٹھے گی, اسی لیے فیصلہ کیا تھا کہ اسلام کو ختم کرنا ہے. اس وقت یہ مسئلہ ہر وقت پیش آ سکتا ہے. تاریخ اسلام میں پہلی بار یہ واقعہ پیش آیا, لیکن اس کے بعد مسلسل پیش آ سکتا ہے. دین یہود, دین مسیح, ادیان الہی سب ختم کیوں ہوئے؟ حکمرانوں نے ختم کیا ادیان کو. ایک نمونے کی ضرورت تھی تاکہ امت کو پیش کرے, اس کو پیش کرے کہ ایسا خطرہ کے وقت کیا کرنا ہے. حسین وہ پیش کیا. آپ کی تعداد کم صحیح, آپ جیت نہیں سکتے ہیں, تلوار کے ذریعے اگر شکست نہیں دے سکتے ہیں تو خون کے ذریعے شکست دے سکتے ہیں. امام خمینی کا وہ جملہ, محرم ماہ پیروزی خون بر شمشیر است. ٹھیک ہے, تلوار کے ذریعے شکست نہ دے سکے, اعجاز معجزہ اگرچہ امام کے پاس ہے, وہ لڑنے کے لیے نہیں ہے, وہ اس بات حق, اس بات نبوت اور امامت کے لیے ہوتا ہے. معجزہ تلوار کا کام کرنے کے لیے نہیں ہے. اگر معجزہ کے ذریعے مسائل حل کرنا ہوتا, کسی نبی کے بغیر خدا خود اس مسئلے کو حل کرتا. سنت الہی کچھ اور ہے, اس کا اپنے فلسفہ ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حسین نے امت کو بیدار کیا اور قیامت تک, رہتی دنیا تک یہ پیغام دیا, اگر باطل اس طریقے سے آگے آ جائے آپ کو کیسے کرنا. دیکھیے, اس مشکل میں ڈالیں گے, ہمیں اپنے مقصد تک پہنچنا نہیں دیں گے, ہم آپ کو اس میں سکون سے بیٹھنا نہیں دیں گے, آپ گولی ماریں گے, ہم ایک پتھر ماریں گے. یہ کربلا کا پیغام ہے کہ آپ خون کے ذریعے تلوار کو شکست دے سکتے ہیں. ابھی شیعیان علی کے سامنے کتنی خون چونکہ بہ رہا ہے, خون خود ایک طاقت ہے, اس کے علاوہ حق و باطل کے تمیز کے علاوہ انسان فطرتاً مظلوم کا حامی ہے. یعنی خدا نے انسان کو ایسی فطرت دی ہے کہ ہر انسان مظلوم کا حامی ہوتا ہے. اگر تشیع پر جو ظلم ہو رہا ہے, ابھی تاریخ کے مظالم چھوڑ کر اس وقت کے جو ظلم ہو رہا ہے, اگر اس کو صحیح طور پر ہم پہنچا سکے دنیا تک, تو یہ دہشت گرد, یہ تکفیری, یہ وہابی, یہ امریکہ سب رسوا ہو جائیں گے. کربلا والوں نے کیا کیا؟ امام خمینی فرماتے ہیں محرم اور سفر است کہ اسلام را زندہ نگہداشتہ است. محرم و سفر ہے جس نے اسلام کو زندہ رکھا. محرم میں قربانیاں دی, سفر میں ان قربانیوں کے پیغام پہنچایا, مظلوموں کے پیغام پہنچایا. مظلومیت خود ایک اسلحہ ہے. اتنا خون جو صرف انسانوں کو باخبر کر دے کہ اتنا مظالم شیعوں کے خلاف ہو رہا ہے. ابھی ہماری تبلیغات, پیغام رسانی کمزور ہونے کی وجہ سے مظلوم بھی ہے اور بدنام بھی ہے. صرف حقیقت پر مبنی مظلومیت کے داستانی دنیا تک پہنچے, یہ ظلم کرنے والے رسوا ہو جائیں گے. کربلا والوں نے یزید کو رسوا کیا اپنے اقتدار کے زمانے میں, اپنے دربار میں, ابن زیاد کے دربار میں اس کی بدنام زمانہ ماں مر جانا. دربار میں آتی ہوئے ابن زیاد سے کہتی, ابن زیاد تم نے فرزند رسول کو شہید کیا. اعتراض کرتی اس کی ماں جو بدنام عورت ہے. یزید کی بیٹی شرکت کرتی ہے عزائے حسینی میں جو وہاں پر اہل بیت نے منائی. یزید کا بیٹا چند دنوں کے اندر خلافت کو چھوڑ دیتا ہے, کہتا میرے دادا نے بھی غلط کیا, میرے والد نے بھی غلط کیا. جب اس سے کہا گیا کہ تم کسی کو جانشین بناؤ, کہا کہ میں جب خود خلافت نہیں کر رہا ہوں, کیوں دوسروں کو خلافت دے کر اپنے کو گناہگار بناؤں. دیکھیے کس طریقے سے مظلومیت خود ایک عظیم اسلحہ ہے. یہودیوں نے کس طریقے سے یورپ امریکہ کا اپنا ہم نوا بنایا، میں ان کی اپنی مظلومیت کی داستانوں کو 10 برابر کر دیا اور فلمیں بنائی اور فلموں کے ذریعے دنیا کو اپنا ہم نوا بنا لیا. واقعاً از تہ دل یورپ والے گناہ کے احساس کر رہے ہیں، خصوصاً جرمن والے وغیرہ، کتنے مظلوم قوم ان کی حمایت کرنا چاہیے. تو کربلا عرض کیا، کربلا کے اہم ہدف خود امام فرماتے ہیں، جہالت سے نکالنا، بیدار کرنا، سرگردانی سے نکالنا. زیارت اربعین میں کیا فرمایا، لیخرج بذل مہجته لیخرج عباده من الجہالہ ومن حیرۃ الظلم. میں ایک فہرست آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کربلا کے، صرف فہرست کی شکل میں کیونکہ وقت نہیں ہے. آپ چونکہ مومنات ہیں اسی مناسبت سے کربلا میں خواتین نے جو کردار ادا کی، خواتین نے عاشور تک شہدا کی حوصلہ افزائی کی، شہدا کی حوصلہ افزائی کی، ان کو میدان جنگ جانے کے لیے تیار کیا. ایک ماں اپنے 12 سال کے بچے کو تیار کرتی ہے، ایک ماں اپنی تازہ داماد فرزند کو تیار کرتی ہے. کس طریقے سے تیار کیا اپنے عزیزوں کو حسین کے ساتھ دینے کے لیے، بہت اہم ہوتا ہے. کوئی بڑا کام کرنا چاہے، حوصلہ شکنی کرے تو کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، حوصلہ افزائی کرے. آپ انقلاب اسلامی ایران سے پہلے دیکھو، چند شہدا ہے، چند شہدا ہے، وہ بہت بڑے عظیم شخصیات ہیں. کیونکہ اس میدان میں جب شہید کوئی ہوتا تھا، لوگ ان کو برا بلا کہتے تھے، ایسے موقع پر کوئی شہید ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. لیکن انقلاب کے بعد انتہائی معمولی لوگ بھی شہادت دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، کیونکہ جس معاشرے میں شہادت کے حوصلہ افزائی ہو تیار ہو جاتے ہیں. یہاں پر پہلا ایک کام یہی تھا کہ شہداء کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کو حسین کے ساتھ دینے کے لیے تیار کرنا. اپنی اولاد کی اس طریقے سے تربیت کی کہ شہزادہ قاسم کو آپ دیکھیے کس طریقے سے التجا کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں شہید ہونے کے لیے. شہداء کے پیغام پہنچانا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، پھر مدینہ واپس آنے کے بعد عزاداری کے بنیاد ڈالنا، عزاداری کو پہنچانا، پیغام شہداء پہنچانا، عزاداری کے بنیاد ڈالنے میں کربلا کی خواتین کا بڑا کردار ہے. جہاد میں بھی حصہ لیا ہے کچھ مقامات پر، اور اسی طرح سے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک اس قافلے کی ذمہ داری سب سے زیادہ جناب شہزادے نے قبول کیا. اب اس کی فلسفہ بعض اوقات یہ بتایا جاتا ہے کہ کیونکہ نہیں چاہتے تھے کہ دشمن کی نگاہ سید سجاد کی طرف اٹھے، ان کو پتہ چلے کہ سید سجاد وہی جانشین امام ہے، اسی لیے شہزادی زینب نے اس عظیم انقلاب کے، یعنی تاریخ بشریت کے سب سے عظیم قربانی کے پیغام پہنچانے کی ذمہ داری شہزادی زینب نے لی، اور کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے کربلا تک باعزت طریقے سے. بچے بھوکے بھی تھے کوفہ میں، لیکن صدقہ نہیں لیا. صدقہ وہ صدقہ نہیں جو ابھی سادات پر حرام ہے، کیونکہ سارے واجب صدقے تو نہیں تھے لانے والے، لیکن اتنے عظیم ہدف کے ساتھ جانے والوں کے لیے اس قسم کے لوگوں سے امداد لینا بھی حرام تھا. اتنے عظیم ہدف کے ساتھ گئے ہیں، کس طریقے سے عزت کے ساتھ گئی. جب دربار ابن زیاد میں گئی، ابن زیاد کہتا ہے کہ من ھذہ المتنکرہ او المتکبرہ، دون من نسخہ ہے، تکبر کے ساتھ آنے والی خاتون کون ہے، یا ناشناس خاتون کون ہے. میرے خیال میں تکبر والا لفظ زیادہ، کیونکہ التکبر مع المتکبر عبادہ، متکبر کے ساتھ اس طریقے سے پیش آنا کہ اس کی تکبر کو خاک میں ملنے دربار میں کیا. بعض مورخین بہت خوبصورت جملہ کہتے ہیں کہ جس شام کو علی فتح نہ کر سکے تھے، اسیران کربلا نے فتح کیا. اور اسی طرح سے بنو امیہ کی ماہیت اور حقیقت سے پردہ اٹھایا ان اسیروں نے، برداشت کرنا مشکلات کو، صبر کرنا مشکلات کو، دشمن کے سامنے کسی قسم کے کمزوری کے مظاہرہ نہ کرنا.
اور دیکھیں بڑی مصیبت ہے، یہ بہت اہم ایک پیغام ہے قوموں کے لیے، مصیبت کو نعمت میں بدلنا، مصیبت ہے اس کو نعمت میں بدلنا، خطرات کو کامیابی میں تبدیل کرنا، ان کو اسیر کیا ہے ذلیل کرنے کے لیے، شکست دینے کے لیے، ان کے دلوں پر بنومیہ کے روب بٹھانے کے لیے، ہمیشہ کے لیے خاموش کرنے کے لیے، حق کی آواز کو دبانے کے لیے، امت مسلمہ کو یہ خبر دینے کے لیے کہ خاندان پیغمبر کے ساتھ ہم اس طرح سے سلوک کرتے ہیں، تم اگر بات کرو گے تمہارا کچھ اور ہوگا. لیکن انہوں نے اسی مصیبت کو پیغام حسینی پہنچانے کے لیے ذریعہ بنایا، بنومیہ کی چہرے کو اوپر سے نقاب اٹھانے کے لیے ذریعہ بنایا، دربار میں یزید کو جس کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا رسوا کرنے کے لیے ذریعہ بنایا. فرمایا قرآن کی آیت سے تمسک کر کے، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ، جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں آخر میں کافر ہو جاتا ہے. یزید تمہارا کفر تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے. اسی طرح سے کس طرح سے حدود الہی واجبات شرع کا خیال رکھتی ہے، نماز شب بھی ترک نہیں کرتی ہے، حجاب اور پردہ کا کتنا خیال رکھتی ہے. شام میں جب قافلہ پہنچتا ہے سہل ساعدی کے، جو مشہور روایت ہے، آتا ہے سہل، کہتا ہے کہ سب سے پہلا جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے پاس پہنچے، کہا کہ میں پیغمبر کا صحابی ہوں، آپ کے نانا کا صحابی ہوں، اگر کوئی حکم ہو عمل کرنے کے تیار ہوں. فرماتی ہے سہل، اگر ممکن ہو تو کہہ دینا کہ جو سر شہدا اٹھانے والے ہیں یہ دور ہو جائے ہم سے، تاکہ اغیار کی نگاہیں ہم پر نہ پڑے. کس حد تک احساس ہے حدود شرعی کا، ان سخت ترین حالات میں شرعی احکام کا خیال رکھنا، شریعت کو زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں. اب عاشورا میں آپ خود عاشورا کے حوالے سے یہ امر معروف کرنا، نہی عن منکر کرنا، عدالت قائم کرنا، میں زیادہ اس حوالے سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں. عرض یہ ہے کہ کربلا کے اس مختصر مدت میں مردوں نے اور عورتوں نے، شہداء نے اور اسرا نے، آل محمد نے اور اصحاب نے، بڑوں نے اور چھوٹوں نے جو کردار ادا کیا، اسی وجہ سے امت بیدار ہو گئی، اسی وجہ سے امت کے اندر شجاعت آ گئی، اسی وجہ سے مسلسل قیام وجود میں آیا. خود اصحاب پیغمبر قیام کرتے ہیں کربلا کو دیکھ کر، مسلسل قیام وجود میں، آخر میں بنی امیہ کی حکومت ختم ہو گئی، بنی عباس کی کامیابی میں انہوں نے اپنا جھنڈا بھی کالا رنگ کپڑا رکھا، تاکہ اور اصل قیام کربلا کو، شہادت حسین کو پیش کرتے تھے لوگوں کے سامنے، اور کہتے تھے ہم آل محمد میں سے جس کو امت قبول کرتی ہے اس کو اقتدار پر لاتے. تو امت کو یہ جرأت دی، یہ شجاعت دی کہ باطل کے خلاف قیام کرے. اگرچہ اس وقت خوارج بھی قیام کرتے تھے، لیکن خوارج آج کل کے تکفیریوں کی طرح علی، اصحاب پیغمبر سب کو کافر سمجھتے تھے، غیر منطقی غیر عاقلانہ کردار ہوتی تھی، اسی لیے معاشرے میں خوارج کی وجہ سے لوگ زیادہ بنو امیہ کے ساتھ ہو جاتے تھے. چنانچہ آج کل ان کے بھی یہی کردار ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے میں یہ استعمال ہو رہے ہیں. اب کربلا کے واقعہ کے بعد آپ خود دیکھتے ہیں کہ کربلا کے بعد جناب شہزادی اس طریقے سے عزاداری حسین کرتی ہے کہ امت بیدار ہو رہی ہے. حاکم مدینہ کہتا ہے یزید اگر تمہیں مدینہ کی ضرورت ہے تو زینب کو یہاں سے نکال لے جاؤ. یعنی زینب خطرناک ثابت ہو رہی ہے، یعنی امت کو بیدار کر رہی ہے، غم حسین منا رہی ہے، لیکن غم کے ساتھ غم کے پیغام بھی دیتی ہے. غم کے ساتھ یہ کہ تو حسین نے یہ مصائب کیوں برداشت کیا، کیوں نکلا، کس مقصد کے لیے نکلا. لیکن بعد میں آہستہ آہستہ ہم نے غم حسین کو زندہ رکھا، لیکن اس غم کو مقصد حسین سے جدا کیا، اس غم کو پیغام حسینی سے جدا کیا، اس غم کو تربیت حسینی سے جدا کیا، اس غم کو حکومت اسلامی سے جدا کیا، اس غم کو ولایت اہل بیت سے جدا کیا، یعنی غم برائے غم رہ گیا، بلکہ اس غم کو استعمال کیا اہداف حسینی کے خلاف، یعنی غم حسین استعمال ہوا مقاصد حسین کے خلاف۔ کہا کہ حسین آئے تھے تاکہ گناہگاروں کی شفاعت کرے، یعنی حسین نکلے ہیں تاکہ امت کو زیادہ 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 گناہ کرنے کا موقع دے دے۔ حسین کے قیام اتنی عظیم قربانی اس لیے ہے تاکہ امت سکون کے ساتھ گناہ کرے اور جہنم کا کوئی خوف نہ ہو۔ یہ کس وجہ سے پہنچے؟ اسی غفلت کی وجہ سے۔ اس غفلت میں ڈالنے میں بنو امیہ اور بنی عباس کے حکمران شریک تھے، غالیوں کے پیدائش میں یہ دونوں طبقہ شریک تھے۔ اب غالیوں کی تاریخ کو پڑھیے، کس طریقے سے ائمہ غالیوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، ان کے قتل کو حکم دیتے ہیں، ان کے سر پھاڑنے کو حکم دیتے ہیں، ان پر لعنتیں بھیجتے ہیں، ان سے بات کرنے کو منع کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کے چاہنے والوں کی پاکیزہ جذبات اور محبت اہل بیت سے یہ دشمنان اہل بیت کے پٹھو محبان کی شکل میں آ کر امت کو مقصد اہل بیت سے دور کیا۔ اب امت غفلت کی طرف گئی، اس حد تک غفلت کی طرف گئی، اقبال کہتا ہے کہ 500 سال پہلا یا 700 سال پہلا امت جب اسپین کی حکومت میں مسلمان ختم ہوئے، مسلمانوں کو ختم کیا گیا، بنی عباس کی حکومت تھی، کوئی آواز نہیں اٹھی، کوئی آواز نہیں اٹھی، جبکہ خلافت عباسی اس وقت تھی۔ بعد میں خلافت عثمانیہ ختم کیا گیا، کہیں سے آواز نہیں اٹھی، لیکن مسلمانوں کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا مثل المسلمین فی توادهم وتراحمهم کمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ مسلمانوں کی مثال ایک جسد واحد کی مثال ہے، ایک جسم کی مثال ہے، اگر اس کے ایک ٹکڑے میں تکلیف آ جائے پورا جسم کا سکون درہم و برہم ہوگا، نہیں سو سکے گا۔ اسی طرح سے مسلمان ایک جسم ہے، ایک جگہ پر تکلیف ہو پورا امت اسلام پریشان ہونا چاہیے، اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب بس خلافت عثمانیہ ختم ہوا، فلسطین چلا گیا، اسپانیہ چلا گیا، ہر ایسا مسائل پیش آتا گیا، امت کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ زندہ اور مردہ کے درمیان فرق کیا ہے؟ زندہ اور مردہ کے درمیان فرق یہ ہے کہ مردہ دفاع اپنے آپ سے نہیں کر سکتا، زندہ اپنے آپ سے دفاع کرتا ہے۔ کم ترین فرق یہی ہے۔ اگر کہیں کوئی لاش پڑی ہوئی ہو، اگر آپ دیکھنا چاہتے کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے، اس پر کچھ مارتے ہیں، اگر وہ ہلتا نہیں ہے، ممکن اٹھ کر حملہ کرے اگر وہ ٹھیک ٹھاک ہو، اگر بیمار ہو تب بھی کچھ حرکت دکھائے، کچھ نیم جان ہو تب بھی دم ہلائے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا۔ تو دفاع کرنا زندہ ہونے کی علامت ہے۔ کسی عضو کو تکلیف پہنچے تو عکس العمل دکھانا۔ تو امت ختم ہو چکی تھی، مر گئی تھی بحیثیت امت۔ یہ فلسطین کے فتح شقائقی جہاد اسلامی کے بانی ہے، فلسطین کے اخوان المسلمین سے یہ لوگ جدا ہو گئے۔ اخوان المسلمین دنیا اسلام کا سب سے قدیم مذہبی پارٹی ہے، دنیا عرب کے ہر ملک میں تقریباً اس پارٹی کے شاخیں ہیں، اس کی بنیاد مصر میں۔ تو یہ اخوان سے اس لیے جدا ہو گئے کہ کہہ رہے تھے کہ یہ صرف بات کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے جدا ہو گئے۔ اب یہ ان کی کتاب ہے، شیعہ سنی کے درمیان جو اختلاف پیدا کیا گیا ہے، یہ جان بوجھ کر جعلی اختلاف پیدا کیا گیا ہے، ورنہ حقیقتاً اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس میں کہتا ہے کہ اسلام امت مسلمہ بے حس مردہ ہو چکی تھی، غفلت میں چلی گئی تھی۔ انقلاب اسلامی ایران جب کامیاب ہوا، پہلی تیر تھی امت کی طرف سے جو مغرب کی طرف چلی گئی، اور مغرب بیدار ہو گئی، خبردار ہو گئی، سمجھدار سمجھ گئی کہ مسلمان اب بیدار ہو رہے ہیں، مسلمان بیدار ہو رہے ہیں، اور بیدار ہوا تو اسلام میں اتنی طاقت ہے۔ اسلام ثقافت کے لحاظ سے دیکھیں، قدیم تمام ثقافتیں ختم ہو گئی، چین کی ثقافت، انڈیا کی ثقافت، جاپان والوں کی ثقافت، خود مغرب کی مسیحی ثقافت، سب مغربی مادیت کے سامنے ہتھیار ڈال دیا ہے، صرف اسلامی ثقافت ہے جو ابھی مغربی مادی ثقافت کے سامنے ثابت قدم ہے. اعتقادی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، قوانین کے لحاظ سے، سرزمین کے لحاظ سے، ہر حوالے سے اسلام میں وہ طاقت ہے کہ مغرب کے ساتھ نہ صرف مقابلہ کر سکتا ہے، مغرب کو شکست دے سکتا ہے، دنیا پر قابض ہو سکتا ہے. صرف یہی شہادت کے جذبہ آپ دیکھیں، مغرب کسی کو شہادت کے لیے تیار نہیں کر سکتے ہیں. شہادت کے لیے وہ تیار ہو جائے گا جو جنت و جہنم پر یقین رکھتا ہو. اگر جنت و جہنم کو نہیں مانتا، شہادت کے لیے تیار ہونے کا معنی نہیں رکھتا ہے. اور یہ دولت مسلمانوں کے پاس، ان کے پاس نہیں ہے. یہ لبنان میں بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، اسرائیل کا کوئی فوجی افسر کہتا تھا کہ ہم عرب کو موت کے ذریعے ڈراتے تھے، حزب اللہ کو موت کے ذریعے نہیں ڈراتے، یہ لوگ عاشق موت ہے، ان کو ڈرانے کا کوئی وسیلہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو اسلام اب مغرب متحد رہنے کے لیے، نیٹو آپ جانتے ہیں کہ ورشوں کے مقابل میں، مشرق کے مقابل میں، روس اور ان کے اتحادیوں کے مقابل میں یہ بنایا گیا. اب روس ورشوں کے ختم ہونے کے بعد نیٹو کے اتحاد بھی خطرے میں تھا. اب اپنے کو متحد رکھنے کے لیے ایک دشمن بنانے کی ضرورت ہے. اب یہ دشمن طاقتور ہو تو انسان پریشان رہتا ہے، دشمن ہو اپنی قوم کو متحد رکھنے کے لیے، لیکن یہ دشمن کمزور ہو تاکہ خطرناک بھی ثابت نہ ہو. تو اب روس جب سامنے سے ہٹ گیا، بلکہ روس ثقافتی لحاظ سے، فکری لحاظ سے مغرب سے کوئی مختلف نہیں ہے، عیسائی بھی ہے، ہر حوالے سے مغربی ہم فکر ہے، صرف اقتدار کے لیے مقابلے پر آیا ہوا ہے. تو انہوں نے یہی دیکھا امت مسلمہ کو ایسے ہی چھوڑا تو یہ سپر طاقت بن سکتی، دنیا پر قابض ہو سکتی ہے. بلکہ خود مغرب کے امام خمینی کے بارے میں کچھ کتابیں ہیں اگر آپ کے پاس ہو، اس میں مغرب کے بہت بڑے بڑے شخصیات سے، مفکرین سے یہ بات آئی ہے کہ مغرب کا آئندہ دین اسلام ہے. یہ خطرہ تھا ان کو. اب اس سے بچنے کے لیے، مغرب کو اسلام سے نجات دینے کے لیے، اسلام کے راستے کو روکنے کے لیے، ایک درود پڑھیے محمد آل محمد. شکریہ سر. مغرب کو اسلام کی تبلیغ سے محفوظ رکھنے کے لیے اور مغرب کو ایک کمزور دشمن دکھا کر متحد رکھنے کے لیے انہوں نے، اور دوسری طرف سے انقلاب اسلامی ایران جب کامیاب ہوا، وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ رہبر ایسا رہبر ہے جو کسی باطل کی بات ماننے والا نہیں ہے، اس کے سامنے جھکنے والا بھی نہیں ہے. اور خطرہ یہ تھا کہ مسلم مجاہدین چلے جائے اس رہبر کے ساتھ. تو انہوں نے ایک متبادل ڈھونڈا. پہلا سعودی عرب اور دوسرے ممالک کے ذریعے مسلمانوں پر قابض تھے، عالم اسلام کے خلاف جتنی سازشیں ہوتی تھیں کسی کے سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا. انقلاب ایران کامیابی کے بعد انقلاب ایران ہر سازش کو بتاتے تھے، امت کو باخبر کرتے تھے. اب انہوں نے بن لادن جیسے افراد کو ڈھونڈا تاکہ مسلمان مجاہدین، عالم تسنن کے مجاہدین امام خمینی کی طرف نہ آئے بلکہ اس کی طرف جائے، اس کے ذریعے روس اور ایران دونوں کے خلاف ان کو استعمال کیا. اب ان سے کئی کام لیا، ایک ایران کے خلاف، دوسرا روس کے خلاف، اور تیسرا امت کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، چوتھا ایسے بد عمل اور قتل و غارت کا بازار گرم کیا ان کے ذریعے کہ ہر آدمی جب دیکھتا ہے مسلمانوں کے اعمال کو تو اسلام سے نفرت کرتا ہے. تو اسی لیے کوشش یہی کہ اسلام کو بدنام کریں ان لوگوں کے ذریعے، اسلام کے وحدت کو پاش پاش کریں ان کے ذریعے، مسلمان مجاہدین کو ایران سے دور کریں تعصب مذہبی کے ذریعے، اسی لیے ان کو استعمال کیا. افغانستان کی پر جب امریکہ نے یلغار کیا، اس وقت رہبر معظم انقلاب کا ایک ان کی ایک تقریر ہے، اس میں کہتے ہیں کہ مغرب کو یہ خوف تھا کہ اگر یہ مستبد اور جابر حکمران اقتدار پر رہے تو ممکن ایک دن عوام اٹھیں گے، اگر عوام اٹھے انقلاب اسلامی کی طرح کوئی انقلاب آئے گا جو مغرب کا مخالف ہوگا. اسی لیے انہوں نے کہا کہ عوام کے اٹھنے سے پہلے ہم ہی ان کو اٹھائیں گے یا الیکشن کرائیں گے تاکہ ہمارے آدمی اقتدار پر آ جائے. لوگ خوش بھی ہو, الیکشن ہے, آزادی ہے, جمہوریت ہے, وہی آدمی اقتدار پر آ رہا ہے جس کو ہم چاہتے ہیں. دوسری طرف سے آدمی ہمارا ہی ہوگا, یہ انہوں نے سوچا. سوچ کر الیکشن کی بات کی, عراق میں الیکشن کی, لیکن عراق میں بھی اسلامی گروہ اقتدار پر آیا. نہ چاہتے ہوئے کتنے پریشان ہے, ایران نواز گروہ اقتدار پر آیا ہے. فلسطین میں بھی الیکشن کی, حماس اقتدار پر آیا. یعنی دیکھا کہ الیکشن کے نتیجے میں اسلامی گروہ اقتدار پر آ رہے ہیں. اب اگر پھٹ پڑے تو سارے دشمن امریکہ کے, مغرب کے دشمن ہو جائیں گے. تو اسی لیے کوشش یہ رہی, دیکھیں جیسے ہی ممکن ہے ان تحریکوں کو پھٹ پڑنے میں بھی مؤثر ہو. یعنی انہوں نے اس پروگرام کے ذریعے جو آؤٹ کیا ان کے اسرار کو, اس کے ذریعے کسی حد تک جلدی کیا اس قیام کو. قیام کا اصل وجہ, جیسے رہبر معظم انقلاب فرماتے ہیں, ایک اسلام خواہی ہے, لوگ مسلمان ہیں. اب آنے والوں کو دیکھتے ہیں, نماز جماعت پڑھتے ہیں, جمعہ پڑھتے ہیں, ان کے شکل و شمائل بتاتا ہے اسلامی تحریکیں ہیں. دوسری طرف جو امت کی ذلت ہو رہی ہے مغرب کے مقابل میں, امریکہ کے مقابل میں, بس عزت کے لیے ہے یہ قیام اور اسلام کے لیے ہے. اب وہ چاہتے تھے کہ قیام کے ساتھ ہم دیں گے, لیکن رہبروں کو ہم اپنے بنائیں گے. ترک وہاں لیبیا میں یہی کوشش کی گئی کہ قیام کے ساتھ دے دے, رہبر اپنا ہو, اپنے فوج بھی لایا. ابھی اسرائیل کی بھی سفارت کھولنے کی کوششیں ہیں. مصر میں فوج سے کہا کہ تم کچھ دخل نہ کرو تاکہ عوام تمہارا مخالف نہ بنے, تاکہ اقتدار پر فوج جب قابض ہوگا عوام اعتراض نہیں کریں گے. یہی کرنے کی کوشش کی فوج, وہی فوج ہے جو 100% امریکہ نواز فوج. یہی کوششیں کی تاکہ جو تحریک ہے اسلامی, اسلامی اس لیے کہتا ہوں کہ اسلام لوگ مسلمان ہیں, اسلامی نظام چاہتے ہیں, یہ چاہت تھی. اس کے لیے ایک بہانے کی ضرورت ہے. اگر ایک جگہ پر تیل گرا ہوا ہو تو ایک چنگاری وہاں پر آ جائے تو آگ لگ جائے گی. تو لوگ اسلام کو چاہتے تھے, ایک چنگاری کا کام کیا اس جوان نے جو اپنا خودکشی کی, اپنے جان کو خطرے میں ڈال دیا. تو اس خطرے میں ڈالنے سے, خودکشی کرنے سے, دیکھو ایک ہمارے پاکستان میں کتنے لوگ خودکشی کرتے ہیں, کیونکہ لوگ تیار تھے. ادھر تیار ہونے کے وجہ ایک, لوگوں کی معرفت, دین شناسی, دوسرا جو زیادہ تشدد تھا, زیادہ استبداد تھا, اس کی وجہ سے بھی لوگ تبدیلی چاہتے تھے. تو اسی لیے اس ایک خودکشی نے عالم عرب میں انقلاب لایا. اور انشاءاللہ آپ دیکھ رہے کہ یہ انقلاب, اگر کوشش کی گئی اس کو ڈیموکریسی کی طرف, جمہوریت کی طرف, مغرب کی طرف اس کا رخ کو موڑا جائے, لیکن ابھی مصر میں اخوان کی کامیابی, وہاں تیونس میں النہضة الاسلامی کی کامیابی, حتی عربستان جیسا منافق حکومت جو بظاہر اسلام باطن میں امریکہ کے پٹھو, اس کی حقیقت بھی مسلمانوں کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے. اب ان کی کوششیں بھی ناکام ہوگی. ابھی وقت ختم ہو چکا ہے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد. تو عرض یہ ہے کہ ہم کربلا والے ہیں, حد اقل کربلا کے خون کو ضائع ہونا نہیں دینا ہے. انقلاب اسلامی ایران اسی کے نتیجہ ہے, حزب اللہ لبنان اسی کے نتیجہ ہے. سنی عالم نے انہی انقلاب ایران اور حزب اللہ لبنان سے پیغام لیا ہے اور اس کے اثرات ابھی نظر آ رہے ہیں. بلکہ رہبران جہان اسلام اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ پیغام کہاں سے لیا. تو انشاءاللہ اگر ہم اس, امام خمینی ایک آدمی نے کربلا کے اس پیغام کو زندہ کیا, اس سے پہلے کربلا کے اس پہلو کو نظر انداز کیا گیا تھا. اگر سارے شیعہ کربلا کے اس پہلو کو زندہ کرے, انشاءاللہ امام خمینی کہتے تھے پہلے ہم ایران میں انقلاب لائیں گے, پھر عالم اسلام میں, پھر پوری دنیا میں, دنیا کو امام زمانے کے لیے تیار کریں گے. انشاءاللہ ابھی دنیا یہ تشیع کے ممالک میں اسلامی انقلاب آئے گا, بحرین میں آئے گا, آذربائیجان میں آئے گا, عراق میں ابھی شیعہ حکومت کافی حد تک آ چکی ہے, پھر امت مسلمہ میں یہ انقلاب آ رہا ہے, اور انشاءاللہ اس کے بعد انقلاب حسینی کے اثرات. اسرائیل میں ایک سیمینار ہوا تحقیق کرنے کے لیے شیعوں کی کامیابی کی وجہ کیا ہے، کیوں یہ لوگ اتنے ثابت قدم ہیں. اس سیمینار کا خلاصہ یہ تھا، ان کا خونین ماضی ہے، سرخ ماضی ہے کربلا کے نام سے، اور روشن اور سبز مستقبل ہے امام زمانہ کے نام سے. اسی لیے جس کے سامنے کربلا جیسا قربانی کی مثال ہو، جس کی گزشتہ میں کربلا جیسی قربانی ہو اور آئندہ میں امام زمانہ جیسے امید کے خورشید ہو، وہ قوم یقیناً دنیا میں معجزہ دکھا سکتی ہے. خدایا خدایا ہمیں کربلا میں عاشور کے دن کربلا والوں کے سامنے خدایا شرمندہ ہونے سے، شہدائے کربلا اسیران کربلا کے سامنے شرمندہ ہونے سے اپنا آپ کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما. پیغام اہل بیت کو پہلے ہم خود سمجھے، ہم خود عمل کرے، پھر دنیا تشیع کو اس سے باخبر کرے، پھر دنیا اسلام کو باخبر کرے، پھر عالم کو اس پیغام کی طرف دعوت دینے کا ہمیں توفیق عطا فرما. خدایا امت مسلمہ کے تمام مشکلات کو آسان فرما، دشمنان دین، دشمنان تشیع، دشمنان حق، دشمنان حقیقت اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما. والحمدللہ رب العالمین.